السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں ہفتے کی صبح کے 11:30 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان،
افغان دارالحکومت میں خود کش کار بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی، پاکستان کی طرف سے دھماکے کی شدید مذمت۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
افغان مسئلے کے حل کے لیے انڈونیشیا، پاکستان اور افغانستان کے مذہبی دانشوروں کی کمیٹی قائم کرنے کی تجویز۔ اسلام آباد اور کابل میں اعتماد کی بحالی ناگزیر ہے، مبصر کی رائے۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں مظاہرین پر فوج کی فائرنگ، 2 ہلاک، 9 زخمی۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اتر پردیش کے کاس گنج میں فرقہ وارانہ تصادم، ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی، حالات کشیدہ، کرفیو نافذ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، شام کے مرکزی حزب مخالف گروپ نے روس کے تعاون سے ہونے والی امن بات چیت میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں ہفتے کے روز خود کش کار بم دھماکے میں کم از کم 95 افراد ہلاک اور 163 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ کابل پولیس کے نائب سربراہ حق نواز حقیار کے مطابق، یہ دھماکہ ہفتے کی دوپہر صدارت اسکوائر میں اس وقت ہوا جب وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ جس جگہ دھماکہ ہوا اس کے قریب ہی سرکاری دفاتر اور غیر ملکی سفارتخانے واقع ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نصرت رحیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملہور نے بارود سے بھری ایک ایمبولینس کے ذریعے یہ دھماکہ کیا۔ طالبان نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مزید کچھ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو ایک خودکش کار بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ کابل پولیس کے نائب سربراہ حق نواز حقیار کے مطابق، یہ دھماکہ ہفتے کی دوپہر صدارت اسکوائر میں اس وقت ہوا جب وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ جس جگہ یہ دھماکہ ہوا اس کے قریب ہی سرکاری دفاتر اور غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نصرت رحیمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملہ آور نے بارود سے بھری ایک ایمبولینس کے ذریعے یہ دھماکہ کیا۔ طالبان نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، اور ان کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ حملے کا ہدف افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کا ایک ہجوم تھا۔ پاکستان نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ دہشت گردی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ افغانستان اپنے ہاں ہونے والی دہشت گردی کا الزام پاکستانی سرزمین پر موجود دہشت گردوں پر عائد کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ پاکستان ان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کرتا، لیکن اسلام آباد ان دعووں کو مسترد کرتا ہے۔ یہ حملہ کابل میں ایک پرتعیش ہوٹل پر ہونے والے حملے کے چند روز بعد ہوا ہے، جس میں 14 غیر ملکیوں سمیت کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی طالبان عسکریت پسندوں نے قبول کی تھی، اور اس کے بعد افغان حکام کی طرف سے پاکستان کی جانب انگشت نمائی کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ حملے کی منصوبہ بندی سرحد پار پاکستان میں ہوئی، تاہم پاکستان نے اسے بے بنیاد موقف قرار دیتے ہوئے مسترد کیا تھا، اور اس کے بقول اگر کابل کے پاس ٹھوس اور قابل عمل شواہد موجود ہیں تو وہ اسلام آباد کو فراہم کرے، جس پر کارروائی کی جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ایبٹ آباد کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مشال خان کے قتل کے مقدمے کی سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ اس سے متعلق فیصلہ 7 فروری کو سنایا جائے گا۔ اس وقت پشاور سے ہمارے نامہ نگار شمیم شاہد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں مزید تفصیلات۔
جی، انڈونیشیا کے صدر
خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد کے انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں توہین رسالت کے الزام میں عبدالعلی خان یونیورسٹی مردان کے طالب علم مشال خان کی مقدمہ قتل کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ 7 فروری تک محفوظ کر لیا ہے۔ عبدالعلی خان یونیورسٹی کی صوبہ ابلیامہ کی طالب علم مشال خان کو ساتھی طلبہ اور یونیورسٹی ملازمین نے توہین رسالت کا الزام لگا کر پچھلے سال 13 اپریل کو تشدد کر کے اور گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کی نہ صرف ملکی اور بین الاقوامی سطح پر شدید مذمت کی گئی تھی، بلکہ عدالت نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا۔ سیکورٹی کی بنیاد پر مشال خان کے والد اقبال خان کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے مقدمے کی سماعت ہری پیل جیل کے خاتمے کرنے کا حکم دیا تھا۔ ستمبر 2017 سے جاری مقدمے کی سماعت کے دوران لگ بھگ 57 ملزمان اور 50 سے زائد گواہات کی بیانات مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ اس دوران 57 ملزمان کے وکلاء نے بھی گواہوں پر جرح کر کے اور ملزمان کی صفائی میں دلائل پیش کیے ہیں۔ مشعل خان کے والد کی پیروی پانچ وکلا پر مشتمل پینل میں شامل فضل خان ایڈوکیٹ نے گواہوں نے کہا کہ گواہوں میں یونیورسٹی طلبہ، ملازمین، وکلا اور دیگر سرکاری ملازمین و افسران شامل تھے۔ فضل خان کے مطابق 57 ملزمان میں سے لگ بھگ ایک درجن نے جزوی طور پر اپنے جرم یا جرم میں شریک ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ مشعل خان کو قتل کرنے والوں میں سے 4 ملزمان ابھی تک رپورٹ ہیں، اور رپورٹ ملزمان میں حکمران پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا ایک تحصیل ممبر بھی شامل ہے۔
جی بہت شکریہ شمیم شاہد۔ انڈونیشیا کے صدر نے، جو پاکستان کے دورے پر اسلام آباد میں ہیں، افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے انڈونیشیا، پاکستان اور افغانستان کے علماء پر مشتمل ایک سہ ملکی پینل قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا افغان تنازع کے حل میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو نے افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے اسلامی اسکالروں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کرنے کی تجویز دی ہے۔ صدر ویدودو نے یہ تجویز پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے کے دوران صدر ممنون حسین کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران دی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ اس مجوزہ کمیٹی میں انڈونیشیا، پاکستان اور افغانستان کے مذہبی دانشوروں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ صدر ویدودو نے کہا کہ انڈونیشیا افغان امن عمل میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے صدر ممنون نے اس تجویز سے اتفاق کیا ہے، اور دونوں ملکوں نے اس ضمن میں مشترکہ کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی ترقی اور خوشحالی کے لیے افغانستان میں امن ضروری ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان کا امن و استحکام اسلام آباد اور خطے کے مفاد میں ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر ظفر جسپال نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
انڈونیشیا کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے اور اس کا ایک امپیکٹ تو ہے ریجن میں ایز اے ایشین سٹیٹ، مگر وہ پھر ایک ایز اے نیوٹرل جس طرح ہوتا ہے اس کا رول آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ وہ ریجن سے آؤٹ ہے تو نیچرلی اس کا ود ان دی جو ریجن والی اسٹیٹس ہیں ان والا امپیکٹ تو نہیں ہوگا، مگر ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرل میڈیٹر کا، انٹرلوکیٹر کا اس کا رول ہو سکتا ہے۔ اور یہ تجویز ان کی جو ہے یہ بہتر ہے، کیونکہ سو اگر ہم کوئی نہ ہر وقت اسی میں مصروف ہے، کوئی ہم سرچ آؤٹ کرے جس کے تحت ہم کوئی سولوشن اس کا نکال سکیں۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے شمال میں واقع دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ناگا پربت پر پھنسے 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی تلاش اور مدد کے لیے امدادی کارروائیوں کا آغاز ہفتے کو ہو گیا ہے۔ پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ٹوماس اور فرانس کی خاتون کوہ پیما الزبتھ 8126 میٹر اس چوٹی کو سر کرنے کی مہم پر تھے کہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں ایک برہم ہجوم پر فوجوں کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ جنوبی ضلع شوپیاں میں پیش آیا، جہاں عسکریت پسندوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپ میں 3 افراد کی ہلاکت سے صورتحال پہلے ہی کشیدہ تھی۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
بھارتی فوج نے سنیچر کی شام کو نئی دہلی کی زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان کے ایک دور دراز گاؤں میں پتھراو کرنے والے نوجوان پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو بتایا کہ سنیچر کی صبح بھارتی فوج نے شوپیان کے گاؤں گناو پورا میں داخل ہو کر دیواروں پر چسپاں وہ پوسٹر پھاڑ ڈالے جن میں درج عبارت میں بدھ کے روز ہوئی جھڑپ میں مارے گئے مقامی عسکریت پسند فردوس احمد لون کی تعریفیں کی گئی تھیں۔ شام کو جب فوج کی گاڑیوں کا ایک کارواں گاؤں سے گزرنے لگا تو مشتعل نوجوانوں نے اس پر پتھراو کیا۔ گاڑیوں میں سوار فوجیوں نے گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 11 افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک اسپتال لے جاتے ہوئے چل بسا، جبکہ ایک اور زخمی کی موت اسپتال میں واقع ہوئی۔ شوپیان کے چیف میڈیکل آفیسر نے 20 سالہ جاوید احمد بٹ اور 24 سالہ سہیل جاوید لون کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس نے فوج کے خلاف FIR درج کر کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بھارتی فوج کا ترجمان کرنل راجیش کالیا نے کہا کہ یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ فوج نے کن حالات میں گولی چلائی ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار بصیر احمد خان نے بتایا کہ انہوں نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات شوپیان کے ڈیپٹی کمشنر سے کرائی جا رہی ہے اور یہ 20 دن میں مکمل ہوگی۔ اس سے صاب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے بھارتی فوج پر کشمیر میں نسل کشی کرنے کا الزام دہراتے ہوئے شوپیان میں پیش آئے فائرنگ کے واقعے پر اتوار کے روز عام احتجاجی ہڑتال اور پرامن مظاہرے کرنے کے لیے اپیل جاری کر دی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
شام کے مرکزی حزب مخالف کے گروپ نے کہا ہے کہ وہ روس کے تعاون سے ہونے والی امن بات چیت میں شرکت کرے گا۔ یہ مذاکرات آئندہ پیر اور منگل کے روز روس کے شہر سوچی میں منعقد ہو رہے ہیں۔ شام کا کہنا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ اپنے بعض خدشات کو دور کرنے کے بعد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے ثالث کے طور پر شامی حکومت اور حزب مخالف کے گروپ کے ساتھ ویانا میں یہ دو روزہ بات چیت مکمل ہوئی ہے۔ ترکی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ واشنگٹن نے شام میں وائی پی جی کی کرد فورسز کو اسلحے کی فراہمی روکنے کی ضمانت دی ہے۔ ترکی کے صدر نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے جمعے کے روز صدر اردوان کے ترجمان ابراہیم کالن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ میک ماسٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ وائی پی جی کے عسکریت پسندوں کو ہتھیار فراہم نہیں کرے گا، تاہم امریکہ کی جانب سے ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ صدر ٹرمپ کی تجارت میں امریکن فرسٹ یا پہلے امریکہ کی پالیسی، بین الاقوامی تجارتی معاہدوں سے علیحدہ ہونے، دیگر پر دوبارہ مذاکرات اور امریکہ آنے والے غیر ملکی اشیاء پر محصول بڑھا کر اشروں کے عدم توازن کو دور کرنے سے متعلق ہے۔ وائس آف امریکہ کے میل ارسیگا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
بین الاقوامی تجارتی معاہدوں میں سن 2018 میں توسیع ہوگی، خواہ امریکہ ان میں شامل ہو یا نہ ہو۔ ان میں تبدیل شدہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یا ٹی پی پی نامی معاہدہ بھی شامل ہے، جس کے بارے میں امریکہ میں سنگاپور کے سفیر اشوک کمار میرپوری کا کہنا ہے کہ باقی ماندہ 11 ممالک اس کی آئندہ 2 ماہ میں توثیق کر دیں گے۔
Other than the TPP 11, we also have something called RCEP, the Regional Comprehensive Economic Partnership. This has got 16 countries, not including the United States, 10 ASEAN countries which remain the central core.
TPP 11 کے علاوہ RCEP بھی ہے، یعنی ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ یا جامع علاقائی اقتصادی شراکت۔ اس میں 16 ممالک ہیں اور امریکہ شامل نہیں، 10 آسیان ممالک جو اس معاہدے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور 6 دیگر ممالک جن میں چین، بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جاپان اور کوریا شامل ہیں۔ واشنگٹن انٹرنیشنل ٹریڈ ایسوسی ایشن کی تجارت پر سالانہ بحث میں شریک میرپوری نے کہا کہ سنگاپور کا نصب العین دنیا میں آزادانہ تجارت کے 4th سب سے بڑے زون کا حصہ بننا ہے۔ تجارتی مذاکرات کے سابق شریک امریکہ میں یورپی یونین کے سفیر ڈیوڈ او سلیون کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے تجارتی فوائد کو سیاسی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
We basically are where we are today through trade, through openness and through exchanges, both internally and with the rest of the world. On the other hand, we
بنیادی طور پر تجارت کے ذریعے اندرونی ملک اور بیرونی دنیا کے ساتھ کھلے پن اور کھلے تبادلوں کے ذریعے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، مگر دوسری جانب ہم یہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ سیاسی سطح پر اس عالمگیر حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت کے طور پر امریکہ کی اہمیت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے، مگر بعض خبردار کرتے ہیں کہ امریکی مفادات کو پیش نظر رکھنے کی پالیسی دنیا بھر میں امریکی تاجروں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے اور چین کے لیے اثر و رسوخ بڑھانے کی راہیں کھول سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کو صدر ٹرمپ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اپنے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں وہ اپنے گزشتہ سال کی کامیابیوں اور آنے والے چیلنجوں کا ذکر کریں گے۔ صدر کے اس خطاب کے ممکنہ موضوعات کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ‌نگار جم میلون کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی جمہوریت کی یہ روایت ہے کہ ہر سال صدر کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب کیا تھا، مگر وہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب نہیں کہلایا۔ توقع ہے کہ اس سال صدر اپنے خطاب میں امریکہ کی مضبوط معیشت کا بالخصوص تذکرہ کریں گے۔
And I will say our country is doing really well. Our economy is perhaps the best it's ever been.
میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک کی کارکردگی بہت بہتر رہی ہے۔ ہماری معیشت ماضی کی نسبت خاصی اچھی ہو گئی ہے۔ آپ روزگار کے مواقع دیکھیں، آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں جس کی سطح تاریخ میں بہت بلند ہے۔ مضبوط معیشت کے باوجود صدر ٹرمپ کی عوامی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ مخالف ڈیموکریٹک پارٹی کو شکایت ہے کہ ٹرمپ کی ترجیحات واضح نہیں ہیں۔ سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر کہتے ہیں،
Our Republican leaders don't want to go ahead on their own. They're afraid of President Trump. They want to know what he'll do, but he doesn't tell them to do anything, and he usually tells them, you do it yourselves.
ہمارے ریپبلکن رہنما اپنے طور پر آگے بڑھنا نہیں چاہتے، وہ صدر ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں۔ وہ صدر کی طرف دیکھتے ہیں مگر صدر انہیں کچھ نہیں بتاتے اور عام طور سے کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے خود کیجیے۔ بہرحال سالانہ خطاب میں امریکی صدر کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ عوام کی حمایت حاصل کر سکیں۔ ریپبلکن پارٹی کے مارٹن بلیک ویل کہتے ہیں مجھے پورا اعتماد ہے کہ رائے عامہ ڈیموکریٹس کے مقابلے میں ریپبلکن پارٹی کے حق میں ہموار ہوگی۔ میرے خیال میں صدر کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ پچھلے سال صدر نے مولر کو برخاست کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر وائٹ ہاؤس کے کونسل کی مداخلت سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اس تفتیش کے نتائج بھی اس سال کانگریس کے وسط مدتی انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس سال اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں معیشت، تجارت اور امیگریشن کے علاوہ خارجہ پالیسی کے بعض چیلنجوں کا بھی ذکر کر سکتے ہیں جن میں شمالی کوریا، ایران اور افغانستان کے معاملات شامل ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کو کم کرنے اور پیونگ یانگ کے جوہری اور میزائل خطرے سے نمٹنے کے لیے کام کرنے والے سفارتکاروں کو فوجی طاقت کے استعمال کا متبادل فراہم کرنے کے عزم پر سختی سے کاربند رہے گا۔ پرل ہاربر پہنچنے سے پہلے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے میٹس نے کہا کہ اگر شمالی کوریا نے حملہ کیا تو امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ لڑنے پر تیار ہے۔ وزیر دفاع نے ویتنام سے ہوائی آتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا متبادل 1953 سے موجود ہے، یہ آج بھی موجود ہے۔ اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو ہم جنوبی کوریا کے شانہ بشانہ لڑنے پر تیار ہیں۔ میڈس نے مزید کہا کہ شمالی کوریا کے کسی بھی حملے کو سختی سے روک دیا جائے گا۔ بل رچرڈسن، جو میانمار میں جمہوریت کی حامی تحریک کی حمایت کرتے ہیں، کچھ روز قبل اس عالمی بورڈ سے مستعفی ہو گئے تھے جو میانمار میں روہنگا بحران پر مشاورت فراہم کرتا ہے۔ رچرڈسن نے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سینڈی سین کو اسکائپ پر خصوصی انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ آنگ سان سو چی ان کے اچھے دوستوں میں سے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میانمار میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کی اہمیت کو کم کیا ہے، اور جب ان سے رائٹرز کے دو صحافیوں کے بارے میں سوال کیا تو وہ تیش میں آ گئیں۔ اپنے استعفے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں خود مستعفی ہوا ہوں، بورڈ نے مجھے برطرف نہیں کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آنگ سان سو چی کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کھری یا صاف طور پر دی جانے والی مشاورت میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور 30 سالہ مضبوط دوستی کے بعد یہ حال ہے، ہم جمہوریت کے لیے مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں، اور یہ میرے استعفے کے بعد اور متاثر ہوگا۔ دنیا بھر میں ہفتے کے روز ہولوکاسٹ کی یاد میں دن منایا گیا، جو 1945 میں جرمنی میں نازیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم سے بچ جانے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہولوکاسٹ میوزیم میں دنیا بھر سے عہدیدار اس قتل عام کی یاد میں جمع ہوئے۔ یورپین یونین امبیسڈر ڈیوڈ اوسلیوان نے کہا کہ میوزیم کی جانب سے اس قتل و غارت کی یاد منانا ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلیں ماضی کی سفاکیوں کے بارے میں جان سکیں۔ میوزیم کے حکام نے ڈاکٹر محمد علیسا کی جانب سے خط پڑھ کر سنایا، جو سعودی عرب میں قائم مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یورپ میں توانائی کو ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات ہفتے کے روز پولینڈ کے شہر وارسا میں اپنے پولینڈ کے ہم منصب سے بات چیت میں کہی۔ اس بات چیت کے بعد ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ امریکہ نارڈ سٹریم 2 نیچرل گیس پائپ لائن کی مخالفت کرتا ہے، یہ وہ پروجیکٹ ہے جو روس اور جرمنی کو ملائے گا۔ بعض مشرقی یورپی ملک بھی اس منصوبے کے خلاف ہیں، جو روس کو قدرتی گیس کی مارکیٹ میں ایک بڑا حصہ دار بنا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان، اداریہ۔
داعش نے عراق کی طرح شام میں بھی اس علاقے کا بڑا حصہ کھو دیا ہے جس پر اس کا کبھی قبضہ تھا، لیکن اب جبکہ روس یہ غور کر سکتا ہے کہ شام میں جنگ ختم ہو چکی ہے، مشرق قریب کے امور کے لیے امریکہ کے نگران معاون وزیر خارجہ ڈیوڈ سیٹرفیلڈ نے کانگریس کے سامنے حال ہی میں کہا کہ امریکہ شام اور علاقے میں داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کی مکمل اور مستقل شکست کے مقصد سے بدستور وابستہ ہے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا پائیں اور واپس نہ آ جائیں۔ ایک بات جو اس پائیدار شکست کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک معتبر سیاسی عمل اختیار کیا جائے جو شام کے عوام کی منتخب کردہ حکومت کے قیام تک لے جائے، لیکن اس میں بشار الاسد کا عمل دخل نہ ہو۔ مسٹر سیٹرفیلڈ نے کہا کہ انہوں نے شام کے لوگوں پر مصائب ڈھائے ہیں اور ان گنت لوگوں کو ہلاک کیا ہے، یہ حکومت دہشت گردی کا مجسمہ ہے۔ انہوں نے آنے والے دنوں میں سنگین چیلنجوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی قیادت میں جنیوا کے عمل اور معتبر انتخابی اور آئینی اصلاح کے ذریعے شام میں سیاسی عمل کی جانب پیش قدمی کا نصب العین ممکنہ طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نصب العین کی جانب پیش رفت کا انحصار کسی حد تک اسد کے اتحادی روس پر بھی ہے۔ ہم روس سے توقع کریں گے کہ وہ اسد حکومت پر دباؤ ڈالے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 2254 کی پاسداری کرے اور جنیوا میں سیاسی بات چیت میں شرکت کرے۔ مسٹر سیٹرفیلڈ نے سوال کیا کہ روس کو ایسا کیوں کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایسے معاہدے کے بغیر تعمیر نو کے لیے شام کو کوئی رقم نہیں ملے گی اور وسیع تر بین الاقوامی برادری کی طرف سے روس یا شام کو جائز حیثیت نہیں ملے گی۔ مسٹر سیٹرفیلڈ نے کہا کہ قرارداد 2254 میں شامل سیاسی عمل کلیدی حیثیت رکھتا ہے، غیر ملکی افواج اور ایرانی اثر و رسوخ کے معاملے کو حل کرنے کے لیے یہ بنیادی کلید ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں ان میں ماسکو یا تہران میں اسد حکومت یا اس کے حامیوں کی جانب سے فتح کے کسی بھی دعوے کو جائز حیثیت دینے اور اسے درست قرار دینے سے انکار اور ساتھ ہی تعمیر نو کے لیے فنڈز کو روکنا شامل ہے جو اسد حکومت اور طویل المیاد بنیاد پر ماسکو کے مفادات کے لیے بہت اہم ہیں۔ معاون وزیر خارجہ سیٹرفیلڈ نے کہا کہ امریکہ نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ ہم اپنے تمام فوجی مقاصد حاصل کرنے کے لیے شام میں موجود رہیں گے، جن میں داعش کی مستقل شکست، شام میں سیاسی پیش رفت اور شام اور اس کے ارد گرد ایران کے زر رساں اثر و رسوخ کو کم کرنے کے معاملات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مقاصد کے تجزیے کی بنیاد کسی کیلنڈر پر نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے آنے والے دنوں میں بتدریج حالات کے جائزے پر ہوگی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
امریکہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے مسئلے سے کیسے نمٹا جاتا ہے، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی کلینیکل اسسٹنٹ پروفیسر اور ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر فراز زمان عباسی نے امریکہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں ہر 4 لڑکیوں میں سے ایک اور ہر 6 لڑکوں میں سے ایک 18 سال کی عمر تک جنسی زیادتی کا شکار بن جاتا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا،
پیڈوفیلیا وہ بیماری ہے کہ جو لوگ بچوں کی تصویریں دیکھ کے، بچوں کے بارے میں سوچ کے، یا بچوں سے جنسی عمل کر کے انہیں سیٹسفیکشن ملتی ہے. بٹ اس کے علاوہ دیر از اے ڈفرنس. سیکشوئل پریڈیٹرز وہ لوگ، جیسا یہ زینب کے ساتھ واقعہ ہوا یا یہ شخص، ان کو ہم سیکشوئل پریڈیٹرز کہتے ہیں. ان کے اندر بہت ذہنی مسائل ہوتے ہیں، سو ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں. یہ ایک سرٹن ایک بیماری ضرور ہے جو پیڈوفیلیا میں کہہ لیں یا چائلڈ سیکشوئل پریڈیٹرز میں پائی جاتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر سوشل سٹریسز. تو ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ بچے جن کے ساتھ خود یہ ہو چکا ہے بچپن میں، وہ خود شکار ہوئے ہیں اپنے کسی نے ان سے یا تو فزیکل ابیوز کی ہے، ایموشنل ابیوز کی ہے، یا سیکشوئل ابیوز کے خود وکٹمز ہیں، وہ پھر جا کے آ کے دوسرے بچوں کو، مطلب دین دے ڈو دا سیم ٹو دا ادر کڈ. معاشی پرابلمز بھی ہیں، سوشل سٹریسز بھی ہیں، اور سیکشولی بھی آپ کو النس ہو سکتی ہے.
ڈاکٹر فراز زمان عباسی نے کہا کہ امریکہ میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے اس مسئلے کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں.
آپ پریزن جا سکتے ہیں، آپ کی پراپرٹی ضبط ہو سکتی ہے، پر سب سے بڑی بات ہے سیکشوئل آفینڈر رجسٹری ہے، تو آپ کا نام اس رجسٹری میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کسی محلے میں نہیں رہ سکتے، آپ اسکول کے آس پاس نہیں رہ سکتے، آپ کسی بچوں کے پلے گراؤنڈ کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کہیں بچوں کے ساتھ اگر آپ کو دیکھا جائے گا تو اینی بڈی کین رپورٹ یو. وہ ہے ویب سائٹس ہیں کہ آپ اپنے ایریا کا نمبر ڈالیں کہ بھائی میرا یہ ایڈریس ہے، ہمارے علاقے کے سمجھے ریڈیس میں کون کون سیکشوئل پریڈیٹرز ہیں. ایک اور چیز ہے وچ از کیمیکل کیسٹریشن. آپ کو ایسی دوائیاں اور ہارمونس دیے جاتے ہیں کہ آپ کی جنسی ڈرائیو ختم ہو جائے. بٹ ان سم سیویئر کیسز، اگر جیسے زینب کا واقعہ ہے، اس کیس میں تو آپ کو لائف امپریزنمنٹ ٹو ڈیتھ پینلٹی بھی ہے.
یہ تھی مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی کلینکل اسسٹنٹ پروفیسر اور ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر فراز زمان عباسی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد،
پاکستان.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Tonight I ordered great ideas.
25-year-olds, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کی المناک صورتحال پر یہ ریپ تخلیق کیا ہے کشمیر کے معروف ریپر ایم سی عامر نے. ان کی کہانی سنیے پروگرام میری کہانی میں، پاکستان میں رات 9 اور بھارت میں 9:30. Rohingya village, a silent genocide. Meri kahani, Shehnaz Aziz. Monks burn them live like the dome, the garbage, blood streams and screams everywhere.
اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر تھے کرٹس بائنم. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان.